صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہاں جیل میں ہم لوگ خصوصیت کے ساتھ کیسی کیسی پابندیوں اور طرح طرح کی حکومتی غیر قانونی ضابطوں کا شکار ہیں. وہ سہولت جو آپ حضرات کو جیل کے ایک قیدی یا حوالاتی کی حیثیت سے میسر ہے، ہمیں وہ سہولت بھی میسر نہیں ہے. لیکن ان تمام تر پابندیوں کے باوجود آپ حضرات کو آج یہاں بیٹھ کر ایک مجلس کی شکل میں چند باتیں آپ سے کرنے کا اس لیے پروگرام بنایا ہے کہ میرے سامنے تین روز سے ایک ایسی خبر نظروں میں آئی ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد میرا دل اور میری روح اس قدر بے چین اور پریشان ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. جب میں تنہا ہوتا ہوں تو فوری طور پر میرا دل اس طرح سڑک پہ لگ جاتا ہے کہ میں بے اختیار اور بے بس ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اے کاش میں آج یہاں نہ ہوتا. وہ بات جس نے مجھے آج یہ انتظام کر کے اپنا پیغام باہر کی دنیا تک پہنچانے کا پروگرام بنانے پہ مجبور کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرب مومن جو کراچی سے ایک بڑی تعداد میں ہر ہفتہ کو شائع ہوتا ہے، یہ ہفت روزہ ضرب مومن نے 11 محرم کے اپنے شمارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام مسجد نبوی کے خطیب و مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ عبد الرحمان الحذیفی مدظ اللہ العالی، انہیں حج کے مہینے سے پہلے مہینے ذوالقعدہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کی بنیاد پر انہوں نے مسجد نبوی کے محراب و منبر سے وہ جاندار آواز بلند کی کہ جس آواز کی گونج آج پورے عالم اسلام میں سنائی دے رہی ہے. انہوں نے پرمرا طور پر مسجد نبوی کے ممبر سے امریکی، برطانوی اور فرانسیسی یہودیوں اور عیسائیوں پر مشتمل فوجوں کی نہ صرف مذمت کی بلکہ امریکہ کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے للکار کر کہا کہ وہ جزیرہ عرب کو چھوڑ کر واپس چلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایرانی حکومت کے سابقہ اور موجودہ لیڈروں کی مذہبی حیثیت پر بھی بے داغ تبصرہ اور گفتگو فرما کر یہ واضح کر دیا کہ سپاہی صحابہ پاکستان اور پوری دنیا میں جو موقف اور پروگرام پیش کر رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. شہر حرم کی اس تقریر کے بعد خود شہر کے ساتھ کیا ہوا کہ انہیں اس تقریر کے بعد پھر دوبارہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے نہیں دی گئی. وہ شخصیت جو ہر نماز کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر جلوہ افروز ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، اس عظیم شخصیت کو قید و بند مصائب و آلام کی وادیوں میں دھکیل دیا گیا. قریباً 2-2.5 ماہ کے بعد جب شیخ جیل سے رہا ہو کر سعودیہ کے ایک دور دراز کے علاقے ابہا میں گئے تو وہاں پر ایک مجلس میں شیخ نے یہ انکشاف فرمایا کہ میں یہ تقریر کرنے پر مجبور کیوں ہوا. وہ انکشاف میں نے ابھی دو تین روز پہلے پڑھا ہے اور مجھے اس کے پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ ہر آدمی وہ جہاں بھی ہے اور خصوصاً جس کا علم دین کے ساتھ تھوڑا بہت بھی واسطہ ہے اس پر فرض اور واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس مسئلہ پر آواز بلند کرے. شیخ نے مجلس میں بتلایا کہ زکادہ کے آخری عشرے میں ایران کے سابق صدر رفسنجانی حرمین شریفین کے دورے پر آئے تو سعودی حکومت نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ ان کو مسجد نبوی کا دورہ کرائیں. حضرت شیخ حذیفی مدظل اللہ العالی ایران کے سابق صدر رفسنجانی کو لے کر مسجد کا دورہ کرا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں دورہ کراتے ہوئے جب لے کر اسے روضہ رسول پر گیا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے آپ پر درود و سلام پڑھا. درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ رک گیا تو میں نے اسے کہا کہ آگے بڑھ کر شیخین کریمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمانے والے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی سلام پڑھے. اس موقع پر ایران کے سابق صدر رفسنجانی نے درود و سلام پڑھنے کی بجائے اپنی زبان سے جو بکواس پر مبنی الفاظ نکالے وہ یہ تھے کہ اللہ یلعنہما اللہ ان دونوں پر لعنت. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس کے الفاظ سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور مجھے اس قدر پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے کہا کہ اے اللہ یہ کس قدر جرأت اور دلیری کہ ایک شخص روضہ رسول پر کھڑے ہو کر اس انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے. چنانچہ دن ڈھلا رات ہوئی شیخ سو گئے تو خواب دیکھا. خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفی مدظل العالی سے کیا کہا؟ خواب میں آنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور خواب دیکھنے والی شخصیت بھی عالم اسلام میں منفرد اعزاز کی حامل شخصیت ہے. آپ نے فرمایا حذیفی علماء کو کیا ہو گیا ہے؟ میری امت کے علماء کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. کفر کی جرت دیکھو کہ یہود و نصارہ کی فوجیں حرمین کے دروازوں پر آ پہنچی ہیں اور لوگ میرے روضے پر آ کر میرے اصحاب اور میرے ساتھیوں پر لعنت کرتے ہیں اور تم لوگ خاموش ہو اور علماء کرام کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ بس خواب سے بیدار ہوئے اور اگلا ہی دن جمعہ کا دن تھا. اس جمعے کے دن میں پھر یہ عزم مسمم کر دیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے, میں نے حق بات کا اعلان کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ شیخ حذیفی مدظل العالی کے لیے ایک بڑا تاریخی لمحہ تھا. ایک طرف عقل تھی اور ایک طرف عشق تھا. عقل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی اگر حق گوئی کا انداز اختیار کیا گیا تو مصیبت ہوگی, پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, مسجد نبوی کے ٹھنڈے اور پرفضا مقام کو چھوڑنا پڑے گا, ہر نماز جس کی ادائیگی کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے وہ چھوٹ جائے گی اور نہ معلوم میرے ساتھ کیا اثر ہوگا. لیکن اس میدان میں باقی دے گیا اس نے حضرت حذیفی مدظل العالی کو, وہ کچھ کہنے پر مجبور کر دیا کہ جو انہوں نے پھر کہا, اور اس نے پوری دنیا انسانیت میں اور عالم اسلام میں خصوصاً ایک تہلکہ کا برپا کر دیا. اسی کو کہتے ہیں کہ آتش نمرود میں کود پڑا بے خوف و خطر, عشق عقل ہے محب تماشا لب بام ابھی, کہ عشق وہ چیز ہے کہ جو آگ مصیبت اور پریشانیوں کے طوفانوں کے اندر انسان کو کود جانے کا اور چھلانگ لگانے کا درس دیتا ہے. عقل وہ ہے جو نفع اور نقصان کے حساب و کتاب میں پڑ جاتی ہے. آپ اس تقریر کو سنیں, اس تقریر کو پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ مکرم اور محترم نے کس جرأت اور بے باکی کے ساتھ پھر اپنی بات کو اور اپنے موقف کو بیان کیا ہے. میں یہ سوچتا رہا کہ میں کس طرح, جبکہ میں جیل میں ہوں اور جیل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ممکن نہیں ہے, باہر سے کسی آدمی کا ہم سے ملاقات ہو جانا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت حکومت نے اسے ناممکن بنا دیا, یہاں تک کہ ہمارے بچے مہینوں مہینوں تک ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے, بلکہ گزشتہ 4 ماہ سے بچے ملنا چاہتے ہیں اور حکومت سے اجازت کی درخواست دے رہے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ہوم سیکرٹری نے اجازت دے کر پھر اجازت کینسل کر دی, اور اس نے کہا کہ اوپر سے مجھے آڈر ہے کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے. ان تمام پابندیوں کے باوجود میں نے یہ راستہ نکالا کہ کسی طرح میں اپنا پیغام اپنی قوم اور باہر کے لوگوں تک پہنچاؤں, اور پہنچا کر میں آقا کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ اللہ کے رسول آپ کے دین اور آپ کی شریعت سے ایک تعلق کی بنیاد پر ہم بھی دنیا میں ایک اپنا تھوڑا بہت تعارف رکھتے ہیں. کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کو کیا ہو گیا ہے, ان کی زبانیں گونگ کیوں ہو گئی ہیں, میں صرف اور صرف اس لیے اپنی آواز باہر پہنچا رہا ہوں کہ کم از کم میرا شمار ان گونگے, ان خاموش اور مصلحت پسند علماء میں شامل نہ ہو, اور ان کے ساتھ میں نہ گنتی میں شمار ہو جاؤں جو مصلحت پسندی کا شکار ہو کر, مفادات کا شکار ہو کر حق گوئی کہنے سے باز رہتے ہیں, اور اس خیال سے حق کی بات نہیں کرتے کہ حق کی بات کہنے کے جرم میں پھر نہ معلوم ہمیں کن کن مصائب سے اور کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. حکمران ہر دور کے ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے خیالات اور ان کے سوچ اور فکر کے دھارے بالکل ایک دوسرے سے اس طرح ملتے اور مشابہ ہوتے ہیں جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہیں. حکمران پاکستان کا ہو یا حکمران سعودیہ کا ہو, حکمران 14ویں صدی کا ہو یا حکمران 5ویں صدیوں کا ہو, خلفائے راشدین کے بعد چند گنتی کے صحیح حکمرانوں کے بعد آپ کو تاریخ اسلام میں شاذ و نادر ہی ایسے حکمران ملیں گے جو حق بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اور اپنے حریفوں کی خوشنودی کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو پاکستان میں شیعہ کو کافر کہے گا, شیعہ کے خلاف تقریر کرے گا, اس کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے گا اور اس کو 7 سال تک سزا دی جائے گی. چند مہینے قبل راولپنڈی کی عدالت میں چکوال کے ایک ساتھی ناصر محمود کو صرف اس جرم میں 10 سال سزا سنا دی کہ وہ 1992 میں یعنی آج سے 6 سال قبل وہ چکوال کے ضلع میں کسی جگہ پر شیعہ شیعہ کافر کیوں ہے یہ پوسٹر لگا رہا ہے, یہ قانون, یہ اچھے ہتھ کنڈے, یہ عدل اور انصاف کے عنوان پر قائم کی جانے والی انتقام گاہیں, ان کے قیام کا صرف ایک مقصد ہے کہ لوگ حق کہنا چھوڑ دیں, لوگ سیاہی کو سیاہی کہنا چھوڑ دیں, لوگ غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں. لیکن حکمرانوں کی یہ بھول ہے, یہ بھول نواز شریف کی نہیں, یہ بھول بھٹو کی بھی تھی, یہ بھول اس سے پہلے بے نظیر کو بھی تھی, یہ بھول اس سے پہلے ان کے اباؤ اجداد کو بھی تھی کہ شاید ہمارے قوانین اور ضابطوں سے ڈر کر لوگ حق و صداقت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے. میں آج کہتا ہوں باوجود اس کے کہ آج میں تمہاری اس جیل میں ہوں کہ تم نے سات سات فلاں کر دی ہے, اگر تم دشمنان اسلام اور دشمنان اصحاب رسول کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے عمر قید نہیں سزائے موت کی سزا کا اعلان بھی کر دو تو ایسے اللہ کے بندے ضرور تمہیں مل جائیں گے جو چوکوں اور چڑھوں پر کھڑے ہو کر, جو مسجد کے محراب و منبر اور وقت کے عوانوں میں کھڑے ہو کر اصحاب رسول کے دشمن, اسلام کے دشمن کے کفر کو اور اس کی شیطنت اور اس کی غلاظت اور اس کی بے حیائی کو تشتر بام کریں گے اور ان کے کفر کے نعرے برمرا لگائیں گے. پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے تب تعداد پہ چڑھاؤ یا انہیں جیلوں کے مہمان بنا دو. بہرحال یہ اپنی اپنی بات ہے, تیری جدی پسند میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند, یہ تمہاری مرضی ہے, تم جو چاہو سزائے سناؤ. لیکن سزائے جیلنے والے کبھی بھی ان کے ماتھوں اور پیشانیوں پر تیوری نہیں آیا کرتی. کیا ہوا, کیا اس وقت 3 سال نہیں ہو چکے؟ بے نظیر کا دور ہم نے جیلوں میں گزارا, ان نواز شریف اور اس کے بھائی کا دور جیلوں میں گزر رہا ہے. کیا جیل نے ہمارے جذبات کو سرد کر دیا ہے؟ کیا ہماری ایمانی حرارت کو اس نے بجھا دیا ہے؟ کیا جیل کی ان پابندیوں اور قید و بند کی سہولتوں نے ہم سے حق بات کہنے کا شوق اور انداز چھین لیا ہے؟ نہیں, بلکہ آج ہمارے جذبات اور ہمارے بلبلے, آج ہماری جرت اور ہماری ہمت, آج ہماری ایمانی جسارت اور ایمانی قوت پہلے سے زیادہ کئی گنا بڑھ چکی ہے. پہلے اگر ہم برملا طور پر چوکوں اور چراؤں میں وقت کے ایوانوں اور مساجد کے محراب و منبر پر اگر کوئی بات کہتے ہوئے گھبراتے تھے, اللہ کے فضل سے آج وہ گھبراہٹ بھی نہیں ہے, آج وہ پریشانی بھی نہیں ہے. اس وقت تو ہم سوچ سکتے تھے کہ اس بات کے کہنے کے جرم میں شاید ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, لیکن آج ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ادھر آ ستم نہ ہنر آزمائیں تو دیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو دوستو یہ اللہ تعالی کی طرف سے سپاہ صحابہ کے اسیروں, سپاہ صحابہ کے کارکنوں, سپاہ صحابہ کے مظلوموں کے لیے ایک بہت بڑی نصرت اور مدد ہے, ایک ان کے حوصلوں اور ہمتوں کو بلند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آج ہماری آواز کی تائید میں, ہمارے موقف کی تائید میں, ہمارے مشن اور پروگرام کی تائید میں ایک آواز مسجد نبوی کی فضاؤں سے اٹھی ہے, ایک آواز پیغمبر اسلام کے محراب و منبر سے اٹھی ہے. آج تک لوگ ہمیں کہتے رہے فلاں جماعت تمہارا ساتھ نہیں دیتی, فلاں لیڈر تمہارا ساتھ نہیں دیتا, تمہارے اپنے لیڈر تمہارے مخالف ہیں, تمہارے اپنے لوگ تمہارا ساتھ نہیں ہے, فلاں مفتی تمہاری اس بات کے حق میں نہیں ہے, فلاں عالم دین تمہارے اس بات کے حق میں نہیں ہے, تم پہلے فلاں سے فتوا لے کر آؤ. لیکن میں آج کہتا ہوں ہمیں کسی کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہماری تائید کرے یا مخالفت کرے, کوئی ہمارے ساتھ کرے یا ہمارا راستہ روکے, کوئی ہمارے سماج سے ہمیں زندہ باد کہے یا ہمارے مردہ باد کے نعرے لگائے. ہم نے یہ کام حق اور سچ سمجھ کے شروع کیا تھا, اب جب کہ مسجد نبوی کے محراب و منبر سے ہماری تائید بھی ہو چکی ہے, ہم اس کام کو آخری دموں تک جاری رکھیں گے جب تک جس میں جان اور ہماری رگوں میں خون باقی ہے. حق کو صداقت کی آواز بلند کرتے رہیں گے, چاہے اس راستے میں ہمیں کون کون سی بسائے وہ آرام اور پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ پڑے, ہر پریشانی کو ہم اندھا پریشانی سے برداشت کر لیں گے, مگر ہم اپنے موقف سے بات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور میں اس وقت پاکستان کے کسی بھی لیڈر اور کسی سیاستدان اور کسی مذہبی رہنما کو شیخ عبد الرحمان الحذیفی سے زیادہ بڑا تقدس طہارت اور زہد اور علم اور تقوی کا پہاڑ نہیں سمجھتا, یہ شخصیت کے سارا سال مسجد نبوی میں گزرے ہیں اور مسجد نبوی کی امامت اور خطابت کا شرف جس نے حاصل کیا ہے، اگر حق کہنے کے جرم میں وہ شخصیت آج بھی کندھا پہچانے کے ساتھ مصائب و آرام کو برداشت کر سکتی ہے تو کیا حق کہنے کے جرم میں آج کے مولوی کو اگر دو دن جیل آتی ہے، 7 سال کی سزا قید کی ہوتی ہے، 3 سال کی سزا قید کی ہوتی ہے، یا آج کے مولوی پر 16 MPO کا مقدمہ قائم ہوتا ہے، یا آج کے سیاستدان پر حق کہنے کے جرم میں لوگ تعصب اور فرقہ پرستی کے الزام لگاتے ہیں اور وہ اس بات سے ڈر گئے کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ فرقہ پرست ہے، اس بات سے ڈر گئے میری سیاست کو فرق پڑ جائے گا، اس بات سے ڈر گئے کہ مجھے جیل میں جانا پڑے گا، تو ان سے کیا دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی سیاست کو اور اپنے طلاق کو اور تم اپنی شخصیت کو اپنے علم نقوے اور پہاڑ کو سنبھال کے رکھو، یہ فیصلے محشر کے روز ہوں گے، اس وقت پتا چلے گا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہوں گے کہ جب ظلم بڑھ رہا تھا، جبر بڑھ رہا تھا، کفر جلغار کرتے ہوئے حرمین شریف تک پہنچ آیا تھا اور لوگ اپنے اپنے ملکوں سے چل کر میرے روضے پر کھڑے ہو کر میرے صحابہ پہ لعنت کرتے تھے، تمہیں اپنی لیڈریوں کا تو خیال رہا، تمہیں اپنی جماعتوں کا خیال رہا، تمہیں اپنی ذات کا خیال رہا، تمہیں اس وقت نہ میرے صحابہ کی عزت اور آبرو کا پاس آیا، نہ اس وقت تمہیں حرمین شریفین کے تقدس کا خیال آیا، اب بتلاؤ کہ یہاں کس منہ سے آئے ہوئے اور کس منہ سے مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہاری اللہ کے پاس سفارش کروں؟ میرے دوستو، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، کسی نے کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر روز معاشر کام نہیں آنا، اپنی اپنی قبر میں آپ جانا ہے، اپنے اپنے حساب اور نامۂ اعمال اور اپنے اپنی زندگی کے حساب و کتاب کا جواب اپنے سب کے سامنے دینا ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں اور خدا کی قسم ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کیوں اور کب کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتا، ہم قطعی طور پر اسے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، کیوں کہ اصحاب رسول ہی تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ قرآن پاک کو پڑھیے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، یہی پکے مومن ہیں، یہی اللہ کا لشکر ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضون، یہی وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو چکا ہے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب جنت تیار کر چکا ہے، رب انہیں مومن کہے، خمینی انہیں کافر قرار دے، رب یہ کہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، شیعہ یہ کہے کہ رب ان سے ناراض ہو چکا ہے، رب کہے میں نے جنت تیار کر دی ہے، شیعہ کہے کہ وہ جہنمی لوگ تھے، اگر قرآن سچا ہے تو شیعہ کو پر ہے، اور اگر شیعہ سچی ہے تو پھر قرآن کا سچا ہونا کسی طور پہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اصحاب رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اگر اصحاب رسول کا کردار اور اصحاب رسول کی شخصیات کو ایک طرف کر لیا جائے، پورے کے پورے اسلام کی بنیاد اور عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ کس نے بتلایا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ کس نے بتلایا؟ صحابہ نے بتلایا۔ کس نے ہم تک پیغمبر سے قرآن سن کر پھر اس قرآن کو جمع کر کے امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، جنہوں نے ایک ایک پیغمبر کی سنت کو، ایک ایک پیغمبر کے انداز کو اور کردار کو دیکھ کر اپنایا اور امت تک پہنچایا، صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی حیثیت اور رابطے اور تعلق کو الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام اسلام نہیں رہتا، قرآن قرآن نہیں رہتا، دین دین نہیں رہتا۔ اور پھر شیعہ صرف اسلام ہی نہیں، شیخ عزیبی رام مدظل العالی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ صحابہ رسول کی گستاخی در حقیقت حضور کی گستاخی، ہمارے ملک میں اگر گستاخ رسول کے لیے سزائے موت کا قانون موجود ہے تو پھر سپاہی صحابہ کے پلیٹ فارم سے، میں 1992 سے جب سے قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، میں نے 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا کہ اصحاب رسول کے گستاخ کے لیے سزا متعین کی جائے، اصحاب رسول کے گستاخ کے لیے صحیح سزا ہونی چاہیے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں کوئی فساد نہیں ہوگا، تمام فسادات کی جڑ یہ ہے کہ شیعہ رکھنے کا، شیعہ جلوسوں میں تبرہ بازی، اصحاب رسول پر طعن و تشنیع اور اشارتن کنایتن اصحاب رسول کی گستاخی جب لاؤڈ سپیکروں پر اور مجمع عام میں شیعہ کی طرف سے کی جاتی ہے تو کوئی بھی غیرت مند مسلمان اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمان اپنی توہین برداشت کر سکتا ہے, اپنے خاندان اپنے والدین کی توہین برداشت کر سکتا ہے, لیکن اصحاب رسول کی توہین, پیغمبر اسلام کی ازواج کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے, اور ایمان نام ہی اسی ہے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں مگر اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بات برداشت نہ کرے. اگر گستاخ رسول کے لیے عمر قید نہیں بلکہ سزائے موت کا قانون بنا ہوا ہے تو ظالموں تم اصحاب رسول کے لیے, اصحاب رسول کے گستاخ کے لیے بھی تو کوئی قانون بنا ہوگا, اصحاب رسول کے دشمن کے منہ میں لگام ڈالنے کے لیے بھی کوئی قانون بناؤ. نواز شریف کا پہلا دور گزر گیا, اس دور میں ہم نے 40-35 ارکان اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ بل پیش کیا, اس وقت تو قانون نہ بنا. بے نظیر کے دور میں 80 ممبران کے دستخطوں سے بل پیش کیا, اس وقت قانون نہ بنا. اس ملک میں آج اصحاب رسول کی کوئی توہین کرے تو صرف 3 سال سزا کا قانون ہے, اور اگر اصحاب رسول کو کافر کہنے والے انسان کو کافر کہہ دیا جائے تو 7 سال کا قانون ہے, اور 7 سال کی سزا ہے, 10 سال کی سزا ہے. دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, تم نے اپنی شخصیات کے لیے قانون بنا لیے ہیں, اپنے یاروں کے لیے قانون بنا لیے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے قانون بنا لیے ہیں. تمہاری اپنی حکومت کا مطلب آئے تو تم رات کے 12 بجے اٹھ کر قانون بنا لیتے ہو, لیکن جب اصحاب رسول کی باری آئے اور پیغمبر کی ازواج متحرات کے تقدس اور شرافت کا مسئلہ ہو پھر تم سارا سال تک قانون بھی نہیں بناتے ہو, اور جو لوگ اس قانون کے لیے آواز بلند کرتے ہیں انہیں اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیتے ہو. تم جیل نہیں تخت پیدائش پر بھی چڑھا دو, ہم اپنی بات پہ ڈرے ہوئے ہیں. یا تو تمہیں اس ملک میں قانون بنانا پڑے گا ورنہ گلی گلی اور چوک چوراہے سے تمہیں اصحاب رسول کے دشمنوں کے خلاف کفر کے نعرے لگتے ہوئے سنائی دیں گے, اور تمہیں اصحاب رسول کے گستاخوں کے خلاف چوکوں اور چوراہوں سے مسلمانوں کے جذبات کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے گی. پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کچھ کر گزرتے ہو, تم اپنی مرضی کرو, ہم اپنی مرضی کریں گے. راستہ دونوں کی مختلف ہیں, ہم تم اپنے راستے پر چلتے ہوئے باز نہیں آتے ہو تو ہم اپنے راستے پر چلتے ہوئے باز نہیں آ سکتے. تو دوستو بات کی اصحاب رسول, تو میں عرض کر رہا کہ آج کا کوئی مولوی اور لیڈر حضرت شیخ علی عبد الرحمان الحذیفی سے زیادہ مقام نہیں رکھتا ہے, لیکن کیا اتنی مصیبت اور پریشانی اٹھانے کے بعد اس عظیم شخصیت نے اپنے موقف سے انحراف کر لیا؟ کیا انہوں نے سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ میں غلط تقریر کر بیٹھا ہوں؟ کیا انہوں نے کہہ دیا مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے واپس مسجد نبی میں آنے دیا جائے, مجھے واپس امامت کا منصب دے دیا جائے, مجھے واپس جو ہے وہ مسجد نبی میں خطبہ جمعہ پڑھانے کی اجازت دے دی جائے؟ بظاہر کوئی آدمی کہے, بظاہر دیکھتے ہوئے اگر یہ کہتی ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے, اگر یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوستو یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم نے اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دی ہے, ہم اسلام کی تاریخ کو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے انداز میں پڑھنے کے شائق ہو چکے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تو ساری احادیث نظر آتی ہیں, لیکن کیا ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جب مکہ کی سرزمین پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کہنے کے جرم میں آپ کے راستے روکے گئے, حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بلند کرنے کے جرم میں آپ کے اوپر عرصہ حیات ترک کر دیا گیا, تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا تھا لیکن اپنا موقف نہیں چھوڑا, مکہ چھوڑ دیا اور ساتھ فرمایا مکہ سے ودا ہوتے ہوئے, اے بیت اللہ نہ تجھے کبھی نہ چھوڑتا, میں کبھی بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا, لیکن آج میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ جاؤں, کہ میں تیرے اندر کھڑے ہو کر یہاں ٹھہر کر اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں, اپنے رب کے دین کی بات بلند نہیں کر سکتا ہوں. دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے, دین کے لیے بیت اللہ چھوڑا جا سکتا ہے, دین کے لیے مکہ اور مدینہ چھوڑا جا سکتے ہیں, دین کے لیے گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے, گھر بار کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا, لیڈری کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا, تدریس کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا, مفاد کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا, آرام پرستی کی زندگی کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا. آج ہم دین چھوڑ دیتے ہیں, آج ہم مذہب چھوڑ دیتے ہیں, آج ہم اپنے مذہبی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں مفادات کے لیے، چند سیاسی مفادات کے لیے، چند آرام اور راحت کی اور مفاد کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم واقعی بار سے پیغمبر ہیں اور جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر نبی کے وارث ہیں تو پھر متاع نبوت پہ ڈاکا پڑ رہا ہے، پھر جو امانت آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس امانت پر یہود و نصارہ نے مل کر حملہ کر دیا ہے. وہ امانت حرمین کی شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ امانت قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ امانت حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ امانت اسلام کی شکل میں ہمارے پاس ہے. ہم کیسے وارث ہیں کہ اس امانت کے اوپر چاروں طرف سے ڈاکو لٹیرے حملہ آور ہوں، وہ اس کے تقدس کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، وہ اس کی شرافت اور عظمت کے پیراہن کو تار تار کر رہے ہوں اور ہم ان سے دوستی کے ہاتھ ملا رہے ہوں، ہم انہیں کے ساتھ کھانے پینے کے لیے تیار ہوں، ہم انہیں کے ساتھ جو ہے وہ میل جول اور تعلقات قائم کر رہے ہوں. جو شخص ڈاکوؤں اور چوروں سے مل جائے وہ گھر کا وفادار نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کی متاع کا وارث نہیں ہوتا. جو اپنے والد کی متاع اور وراثت کا وارث ہوتا ہے وہ جان تو دے دیا کرتا ہے مگر اپنی وراثت اور اپنے گھر اور اپنی خاندان کے تقدس اور شرافت پر حملہ برداشت نہیں کرتا. یا تو ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم بے نیاز ہو چکے ہیں، ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم وارث رسول نہیں ہیں، ہم وارث دین نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے پاسدار نہیں ہیں. اگر ہم یہ نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں. پھر یہ بھی مطلب ہے میں ان مولویوں سے، ان لیڈروں سے، ان رہنماؤں سے پوچھتا ہوں جن کے سامنے سوال آئے ہیں کہ کیا تمہیں اگر تمہاری غیرت اس پر حرکت میں نہیں آتی اور تمہاری رگوں کا خون جوش نہیں آتا ہے، تم اپنے مفاد کے لیے ہے کہ پھر انہیں مردہ مت کہو بلا یا اندر سکون کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. مجھے بتلاؤ کس عید کون ہے، مجھے بتلاؤ کہ رائے حق بھی جہاد کرنا نام کس چیز کا ہے. کیا جہاد صرف اسی بات کا نام ہے کہ بس آپ تلوار اٹھائیں، کلاشن کو اٹھائیں اور کافروں سے لڑنا شروع کر دیں؟ کیا کام ایک بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد نہیں ہے؟ یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین جہاد، اعلیٰ ترین جہاد یہ ہے کہ وقت کا ظالم بادشاہ اپنی تمام تر رعونیت، اپنی تمام تر جنگی حیثیت، اپنے تمام تر ظلم و ستم کے ہتھیار ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جیسے میں کہتا چاہ جاؤں تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، جس طرح میں برا ہوں تمہیں کتوں کی طرح بھاگ کر آنا ہوگا، جہاں میں تمہیں بٹھاؤں تمہیں بیٹھ جانا ہوگا. لیکن ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، میں تیری اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، لیکن جہاں تیرا حکم پیغمبر کے ارشاد کے خلاف ہوگا، جہاں تیری بات اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوگی، میں تیرے حکم کو پاؤں میں رون دوں گا مگر میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مخلوق معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت فرما برداری میں ہو سکتی ہے، مخلوق کی اطاعت بادشاہ کی اطاعت دین کے مطابق ہو سکتی ہے، اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے، شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن اگر بادشاہ ظلم اور جبر، کفر اور بغاوت اور شرک کے اوپر جو ہے وہ قوم کو تیار کرنے لگ جائے تو پھر اس کی اس کے ساتھ حمایت نہیں ہوتی، پھر اس کی اطاعت نہیں ہوتی بلکہ اس کے خلاف بغاوت ہوا کرتی ہے. میرے دوستو آج ہماری عدالتوں کو دیکھیے، اگر حرمین شریفین میں یہود و نصارہ کی فوجیں آ گئی ہیں تو کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں یہود و نصارہ کا قانون نہیں آ چکا؟ اگر حرمین شریفین میں یہود و نصارہ اور مجوس کی فوجوں نے وہاں اپنے غلیظ وجود کے ساتھ سرزمین عرب کو ناپاک کیا ہوا ہے تو کیا ان کے افکار و نظریات، کیا ان کے خیالات آج ہمارے ملک کی عوام اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کے قلب و جگر اور دماغ اور سوچ کو تباہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر اصحاب رسول پر وہاں کھڑے ہو کر لعنت اور ملامت کرنے کی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا یہ لوگ ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر اگر وہاں جہاد کا حکم ہے تو یہاں بھی جہاد کا حکم ہے. اور قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیے، ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی جاہد رسول آپ کافروں سے بھی جہاد کیجئے، آپ منافقوں سے بھی جہاد کیجئے، منافقوں اور کافروں سے جہاد کرتے وقت کوئی نرمی اور پیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس قدر آپ کے اندر شدت اور سختی پیدا ہو سکتی ہے اتنی شدت اور سختی کا انداز اختیار کیجئے کہ وَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُحِبُّونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہاری تیاری اس عروج پر پہنچانی چاہیے کہ دشمن تمہاری تیاری سے روب زدہ اور خوف زدہ ہو کر دم دبا کر پہنچ جائے۔ کیا دشمن سے مقابلہ اسے پھول بھیج کر ہوتا ہے؟ دشمن سے مقابلہ اسے پیار اور محبت کی باتیں کر کے ہوتا ہے؟ کیا دشمن سے مقابلہ وہ تحفے تحائف کے تبادلوں سے ہوتے ہیں؟ کیا دشمن سے مقابلے ان کے ساتھ چائے پینے سے ہوتے ہیں؟ کیا دشمن سے مقابلے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرنے سے ہوتے ہیں؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کہیں دلائل کے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں بارود کے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے اس قوم نے، مسلمانوں نے اقوام متحدہ جیسے ایک بے پردہ اور فضول ادارے کی پناہ میں قراردادوں کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کیا اقوام متحدہ کے ادارے سے مسلمانوں کو کوئی ایک بھی انصاف کی ضروری اثر سزا اثر ہوئے؟ فلسطین کو دیکھ لیجئے، اسرائیل کے خلاف قراردادوں پہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں مگر کوئی اس پر عمل نہیں ہے۔ کشمیر کے عنوان پر قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، ان پر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر یہی قرارداد عراق کے خلاف پاس ہو جاتی ہے تو پھر عراق کی مسلمان عوام کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے۔ جب یہی قرارداد کسی اور مسلمان ملک کے خلاف پاس ہوتی ہے تو اس ملک مسلمان ملک کا اس پر بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کی عوام کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے، بچے طرح طرح کے جانے دے رہے ہیں عراق میں، ان کی دوائی تک جو ہے وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی، ان کی خوراک تک پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کی قرارداد سے جو ہے وہ یہ ہم مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کفر کا ایک ہتھیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ قراردادوں سے مسئلے نہ کبھی حل ہوئے تھے نہ حل ہوں گے، ہمیشہ مسلمان کا مسئلہ جب بھی کبھی حل ہوا ہے تو وہ جہاد کے ذریعے حل ہوا ہے۔ ہم نے جب سے جہاد کا راستہ چھوڑا ہے تباہی اور بربادی، ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور جہاد ہتھیار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد دلائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ میں جہاں تک میری آواز جو بھی سنے، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، میں اپنے ہر کارکن اور اپنے ہر ورکر اور اپنے عہدیدار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ آج فیصلہ کرو، آؤ آج عہد کرو، بلکہ غائبانہ طور پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جان میں جان اور ہماری رگوں میں خون باقی ہے، ہم اپنی زندگی قربان کر دیں گے، ہم اپنی جوانیاں تک دیں گے، اور ہم اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو وقف کر دیں گے، ہم ہر مصیبت اور پریشانی کا استقبال کر لیں گے، مگر ہم اپنے موقف سے بات نہیں آئیں گے۔ دنیا میں موقف ہی تو ایک چیز ہے، اسلام بھی ایک موقف ہے، دین بھی ایک موقف ہے۔ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری باتیں نہیں ہوئی؟ مکہ کے سارے سرداروں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا تھا؟ یہی بات تو کہی تھی، کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو۔ معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں روکتے، آپ اپنے رب کی بات کریں، اپنے اللہ کی بات کریں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کہیں، آپ ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کہیں، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پر آسمان سے اتار کر چاند کو رکھ دو، میں محمد چاند اور سورج کو زمین پہ نہیں ماروں گا، مگر میں اللہ کی توحید کا ترانہ بلند کرنے اور تمہارے جھوٹے بتوں کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آ سکتا، میں نہیں باز آ سکتا۔ آج کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں جی اپنی بات، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ اگر دوسرے کا مسلک اور دوسرے کا مذہب
اسلام کے نام پر کفر ہے، دین کے نام پر بے دینی ہے، حیا کے نام پر بے حیائی ہے، اگر دوسرا شخص شوگر کے نام پر، چینی کے نام پر زہر فروخت کرتا ہے، اگر دوسرا شخص خوشبو اور پھول کے نام پر بدبو اور گندگی اور غلاظت کو فروخت کرتا ہے، تو کیا ہم آنکھیں بند کر دیں؟ اگر بازار میں کوئی دکاندار بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی دکان چلا، میں اپنی دکان چلاتا ہوں، اور وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا لوگوں کو زہر دے رہا ہے، لوگوں کو غلاظت دے رہا ہے، زہر چینی کے نام پر دے رہا ہے، غلاظت خوشبو کے نام پر دے رہا ہے، تو میں اس لیے چپ ہو جاؤں کہ چونکہ وہ اس کی دکان ہے، یہ میری دکان ہے؟ اگر کوئی دین کے نام پر لادینی کو فروغ دے رہا ہے، اسلام کے نام پر کفر کا پرچار کر رہا ہے، اور اسلام اور دین کے نام پر کفر اور شرک کی دکان کو چمکائے ہوئے ہے، میں اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، اسے اپنا کام کرنا چاہیے، یہ انداز اختیار کرنا، یہی تو بے حسی ہے، یہی تو بے غیرتی ہے، اور اسی کے اسلام میں کوئی کسی جگہ پر گنجائش نہیں ہے، مجھے کوئی گنجائش ایسی نکال کر دکھائے کہ جس میں ایسی بات ہو۔ اس لیے دوستو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم جس عقیدے اور نظریے پر قائم ہیں، ہم اس عقیدے اور نظریے پر اپنی جان دے دیں گے مگر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ہی کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو قوم اپنے عقائد و نظریات پہ ٹک جاتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ آج ہم جیل میں آئے ہیں تو کس عنوان پر آئے ہیں؟ آج ہم دین کے عنوان پر آئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے کوئی کسی قسم کی ڈکیتی، چوری، فرار، ملک دشمنی، کرپشن کوئی الزام نہیں ہے۔ آج اگر اعظم طارق پر الزام ہے تو صرف یہ ہے کہ اس نے تقریریں کی ہیں، اور میں آج کہتا ہوں مجھے باہر جا رہے دو، اگر میری زندگی میں مجھے ایک مرتبہ آزادی مل گئی میں باہر جا کر بھی وہی کہوں گا جو پہلے کہتا آیا تھا، میں آج جیل میں بھی وہی کہتا ہوں جو باہر کہتا تھا، باہر جا کر بھی وہی کہوں گا جو یہاں کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ کہنا میری مجبوری ہے، یہ کہنا میں مجبور ہوں، میں یہی کہنا میری نجات کا ذریعہ ہے، یہی کہنا میری کامیابی ہے، اسی کہنے کے ذریعے سے میں قبر میں اور حشر میں کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہوں، یہی کہنا میرے کام آئے گا، یہی کہنا میری نجات کا باعث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔